السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد، ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالی اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے، تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے، اس خیر کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے، یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے. اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو. تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں، اور کل پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ مومن کہ ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں بے شک میری نماز صلاتی اور عام مفہوم میں دعا و نسکی میری قربانی اور عام الفاظ میں عام معنی میں عبادت, میری نماز میری دعا میری قربانی میری سارے عبادات اس کے لیے ہے. ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی تھیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک, جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو, جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین, جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگے تر ہو گئیں, وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہر عبادت کے ساتھ, خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت, لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً, تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا, وہ رحمان رحیم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالی ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں, نماز دیکھ لیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز ہم نے پڑھی, مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی, لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے, ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, اذان دو, نماز قائم کرو اور ہمیں راحت, اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے, سکون ہے, اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے, کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا, کہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے, اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں, یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہیں. دل کے عبادات میں اخلاص, اخلاص نیت, نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت, اس دین سے محبت, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, قرآن مجید سے محبت, مومنوں سے محبت, دل کا عمل ہے. خوف, ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, یہ دل کا عمل ہے. امید, اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا, اجر و ثواب سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین, یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں, اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں, اور اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا, میرے اندر جتنا ایمان ہے, میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے, صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اس بہترین لقب سے ایمان والے, ان کا نسب بھی تھا, ان کے نام بھی تھے, اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا, لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے, نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا, یہی وجہ ہے جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے, جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے میری ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں، رب العالمین کے لیے ہے، ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے، ساری کے سارے مخلوق عالمین میں ہیں اور ان کا خالق ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہے. اور یاد رکھیں اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے، ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں، اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں، ایک تو ریاکاری ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے، شرک اصغر، معذرت، ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے، کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں، یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے، جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافع، وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے، کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو پھر ہمارے دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات، ہمارے قربانیاں، ہمارے نظر و نیازیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے، علی بھی ہے، قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے، ولی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیی ومماتی کے خلاف ہے، للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، چاہے شیاطین الانس اور جن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں، رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے، ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے، عالمین کے لیے نہیں ہے، رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، میں سچ کہہ رہا ہوں. جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی عبادات ہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے، جیسے کہ روزہ عبادت ہے، جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا، محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا، اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا، توحید رمضان سے نہیں سیکھا، وہ شخص محروم ہو. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں، کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں. یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس دین کو کامل نہیں کیا، اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، توحید اتباع سنت ہے، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت، ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ارجع فصل فانک لم تصل، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں، ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا ابھی تم نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں، ادب دیکھیں صحابہ کا، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیره، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابی نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے، اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا، اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور نماز کے ہم جانتے ہیں کتنی ارکان ہیں، یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سید حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلے کی طرح، ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے، بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جو جس فطرت پر اللہ تعالی نبی علیہ وسلم نے بروز فرمایا، یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے، مسلمان ایسے نماز پڑھتے؟ میرے بھائیو آج ہمارے نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے، کر کے دیکھ لیں۔ تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں، نمبر ایک عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، نمبر دو اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تیسری چیز آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے، اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے، جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے کتنا ہے، جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزہ داروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، جو باقی ہے، وہ ہماری زندگی کا کردار، میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد، آپ کا کیسا ہے، فلان کا کیسا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے، اخلاص اگر رمضان میں تھا ابھی اخلاص اگر باقی ہے تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے، اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے، اگر صلاۃ التراویح قیام کی نماز میں پڑھتا تھا ابھی بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے، ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، اس کا باقی ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی, یاد رکھیں, توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے, جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے, زکاۃ الفطر دی ہے, یا زکاۃ الاموال اپنے مال سے زکاۃ نکالی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے, وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے, تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں, جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا, رمضان آیا اور چلا گیا, نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو, اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا, اس کا رمضان آیا, وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں, اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے. روزے سے اسے کیا ملا, اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا, نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا, لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا, کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے, اس کے لیے بھی جاگنا ہے, پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں, ایسے لوگ ہیں, عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھے, احمد ہے, محمد ہے, خالد ہے, عبداللہ ہے, پیارے نام ہیں, اور عمل دیکھیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نہیں آتے اللہ تعالی کے گھر. نہ رمضان سے پہلے آتے تھے, نہ رمضان میں آئے ہیں, اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں, تنگ ہے اس کا سینہ, بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملتا, کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا, لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے, کبھی توبہ کریں, کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہے, دل کو ہلا دینے والی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں, تکبیر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, کلمہ شہادت ہے, وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ کی بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھی باجماعت اور سنت بھی پڑھی اس فرض نماز کے ساتھ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے، ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو کیونکہ وہ رحمان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، اذا بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، میرے ہی بندے ہو تم، جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے سوا تمہارا ہے ہی کون؟ میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، نافرمانی پر نافرمانی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو، توبہ تو کرو. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر 100 پورا کیا، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا. 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا. ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہو گیا، شام کی طرف چلا گیا، نکل گیا، اسے پھر سوچ آئی، ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہوں، میرے کو توبہ بھی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا، اس آیت کو نازل فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، توبہ کی، کفر بھی معاف ہو گیا، ہمارے گناہ کتنے ہیں، سو قتل کیے ہوئے ہیں، کفر کیا ہوا ہے، شرک اکبر کیا ہوا ہے، توبہ کی، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی، یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ نمبر دو ندامت، دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا، میں بے نمازی ہوں، میں برا ہوں، میں نے برا کیا ہوا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں برا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، چغل خور ہوں، میں برا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں نادم ہوں اس چیز پہ، اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے دل میں۔ نمبر تین، اس گناہ سے فوراً رک جانا، یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، نہیں، فوراً رک جانا۔ نمبر چار، یہ عزم کر لینا، یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ آج عہد کر رہے ہو، عزم کر رہے ہو، کوشش کرتے رہو، اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں۔ آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا۔ پانچویں نمبر پہ، توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں نے دو وقت بتائے ہیں، ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے، جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا، اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے، جب سور مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، نہیں، سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے، اس دنیا میں تبدیلی آئے گی، پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا، اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، سورج مغرب سے نکلنا، اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر دنیا فنا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی، یاد رکھیں۔ چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے، اگر کسی کا حق چھینا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو اس کا حق واپس کرو، اس سے معافی مانگ لو، یہ توبہ کی شرط ہے۔ وہ شخص زندہ ہے، اس کا مال لوٹے واپس کرو، وہ مر گیا ہے، اس کے ورثہ کو واپس کر دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس اخلاص کو دیکھ کر۔ تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں، رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، ہم سب گنہگار ہیں، رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے، رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے، اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کریم ہے، رحمان رحیم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو, ذرا غور کریں, لیکن اس حالت میں آئے ہو, لا تشرک بھی شے, تم نے کبھی شرک نہیں کیا, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ. تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں, تھی اور ہے, موجود بھی ہے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة, ان کے دل سخت ہوئے, بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت, پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل یہودیوں کے دل, اللہ تعالیٰ فرمان سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے, نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَهُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی, تبدیلی ہوئی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم, سب سے بہترین امت, سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا, نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا, اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں, نافرمان ضرور ہیں, لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے, تھوڑے سے غور فکر کرتا بھی ہے اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے, لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل, یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا, بشرطے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے, خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہو, کوئی بھی نہ ہو, اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں, میں میدان محشر میں ہوں, میرا حساب ہو رہا ہے, آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا, اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا, اور حساب ہم سب نے دینا ہے. من غیر ترجمان, بغیر ترجمان کے تصور کریے انسان, نہ میں اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا, میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں؟ میرے بھائی توبہ کی، صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یہ نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے بھی نہیں پتا، یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج بناؤ. چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے، بس دنیا میں موج کرو. پتہ نہیں کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے. اور کیا زندگی ہے تمہاری، اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، صلح 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 صالح روش منحج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.